ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين میرے محترم دینی بھائیو، آج اس دینی اجتماع میں ہم سب جمع ہیں اور اللہ رب العالمین کا کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں دین کی بہت ساری مفید باتیں صبح سے شام تک ہم سننے والے ہیں انشاءاللہ۔ دین کا علم ایک انسان کے لیے ضروری ہے، اس کی سوچ کی اصلاح کے لیے، اس کی عملی زندگی کی اصلاح کے لیے۔ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا دین، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا علم، اللہ کی طرف سے آنے والی وحی، اس علم کی روشنی میں چلنا انسان کے لیے نجات ہے۔ آج وقت بہت طویل ہے، صبح سے لے کر شام تک اور رات تک ہم کو بیٹھنا ہے اور یہ ایک بہت مشکل کام ہے۔ دینی مجالس میں بیٹھے رہنا چونکہ عموماً اس کی ہم کو عادت نہیں ہوتی ہے، لہذا کچھ دیر کے بعد دل اکتانے لگتا ہے۔ ہاں، دنیاوی مجالس میں گھنٹوں آدمی بیٹھا رہتا ہے، فلم دیکھنے والے گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، ٹی وی چینل پر ریموٹ لے کر بیٹھنے والے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں اور انہیں اس میں کوئی اکتاہٹ نہیں ہوتی۔ کرکٹ کا میچ ہو یا اسی طرح سے دوسری مجالس گپ شپ کی ہوں، آدمی کے لیے اس میں چونکہ نفس کی ایک لذت ہوتی ہے، لہذا اس میں آدمی کو اکتاہٹ نہیں ہوتی ہے۔ لیکن دین کا علم اور دینی مجالس میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی بات سننا، چونکہ شیطان دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور بہت ساری باتیں وہ ہوتی ہیں جو نفس کے خلاف ہوتی ہیں، نفس کی حرام لذتوں کے خلاف ہوتی ہیں، دنیا کی لذتوں کی بجائے آخرت کی طرف پھیرنے والی ہوتی ہیں، لہذا بعض اوقات انسان کا دل تھک جاتا ہے اور اسے فرار اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن واقعی آدمی اگر پختہ ارادہ کر لے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ انسان کی نیت اور اس کے ارادے اگر پختہ ہوں تو اس کے لیے مجاہدہ آسان ہو جاتا ہے۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے 40 سے زیادہ حدیثیں، 41 حدیثیں ہم دیکھیں گے، اور ان احادیث میں زندگی کے بہت ہی بنیادی قاعدے اور بہت بڑی سچائیاں، حقیقتیں ذکر کی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر جب انہی میں سے ایک رسول ان کے درمیان بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کے سناتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، حالانکہ اس سے پہلے ان کا حال یہ تھا کہ یہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ تھی کہ آپ لوگوں کو حکمت کی تعلیم دیں، لوگوں کو حکمت سکھائیں۔ آپ کو نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حکمت کا علم دیا، زندگی کی گہرائیاں، زندگی کے اصول سکھائے، بلکہ آپ کو یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی کہ آپ امت کو، انسانیت کو حکمت کی باتیں سکھائیں۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت گہری سمجھ کا نام ہے، اور کون سے وقت میں کیا کرنا چاہیے اور کون سے وقت میں کیا بولنا چاہیے۔ انسان کی زندگی میں انسان کو قدم اٹھانا پڑتا ہے، کون سے وقت میں کیا کرنا چاہیے، اس لیے کہ حکمت کے معنی کیا ہے؟ علماء نے کہا وضع الشیء فی موضعه، چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا، کسی چیز کو اس کی واقعی جگہ پر رکھنا، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ لہذا کلام کب کرنا چاہیے، کب خاموش رہنا چاہیے، بولنا چاہیے تو کس انداز میں بولنا چاہیے، کوئی قدم اٹھانا ہے تو کون سے حالات میں کیا کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ملتی ہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں کہا اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا ہے، یعنی مجھے ایک ایسی صلاحیت دی گئی ہے کہ میں بہت ہی کم الفاظ میں بہت بڑی بات کہہ سکوں، ایسی بات جو کئی حقائق کو، کئی باتوں کو اپنے اندر شامل کیے ہوئے ہو، ایک چھوٹا سا جملہ لیکن اس ایک چھوٹے سے جملے میں کئی باتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں الفاظ بہت کم ہوتے ہیں لیکن جس میں اصول اور قاعدے کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ لہذا آج کے اس درس میں اور اس مختصر سے کورس میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں گے اور اپنی عملی زندگی میں بہت ساری حکمت کی باتیں اور بہت ساری اہم بنیادی باتیں دین کی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حدیثیں تقریباً 41 حدیثیں ہیں، یہ جو حدیثیں ہیں امام القضائی کی کتاب الشہاب سے لی گئی ہیں، امام القضائی کی مشہور کتاب ہے الشہاب، اس کا عنوان آپ شروع کے صفحے پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر امام القضائی نے اس کتاب میں تقریباً 950 حدیثیں جمع کی ہیں، اور تقریباً حدیثیں ایسی ہیں جو ایک سطر میں آ جاتی ہیں، ایک چھوٹا سا جملہ ہوتا ہے، اور اس کا نام انہوں نے دیا ہے کتاب الشہاب فی الحکم والمواعظ والآداب، کتاب الشہاب، اور اس میں کیا کس چیز کے بارے میں ہے، فی الحکم، حکمت کی باتوں کے سلسلے میں، والمواعظ اور واعظ کی باتیں اس میں ہیں، والآداب اور زندگی کے بہت سارے آداب اس میں ہیں۔ تو اس کتاب میں تقریباً 950 حدیثیں ہیں، جن میں سے تقریباً 500 کے قریب حدیثیں صحیح حسن درجے کی ہیں۔ ان میں سے آج کے اس درس میں 41 حدیثوں کا انتخاب کیا گیا ہے، اس لیے کہ عموماً علماء 40 کے عنوان کے تحت کتابیں لکھتے آئے ہیں، 40 حدیثیں عام طور سے علماء جمع کرتے آئے ہیں۔ تو یہ جو حدیثیں ہیں، ان حدیثوں میں ہم بہت ہی بنیادی باتیں دین کی، اخلاق کی اور حکمت کی اور زندگی کے اصولوں کی سیکھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے ایک ایک کر کے ان حدیثوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے اور ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، یعنی اعمال کی قبولیت کا مدار اور اس کے رد کا مدار نیتوں پر ہے۔ اگر عمل کی نیت اچھی ہے تو عمل مقبول ہوگا، اگر نیت بری ہے عمل رد ہو جائے گا۔ ایک نیک عمل بھی بری نیت کی وجہ سے رد ہو سکتا ہے، اگر نماز دکھاوے کے لیے پڑھے رد ہو جائے گی، اگرچہ وہ عبادت ہے لیکن نیت اگر اس کے پیچھے دکھاوے کی ہے رد ہو جائے گی. لیکن ایک ایسا کام جو عبادت نہیں ہے اگر اس کے پیچھے نیت اچھی ہو وہ ثواب کا کام بن جائے گا. مثلا بازار سے پھل خریدنا کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن اگر مہمان کی خدمت کے لیے ہو، مہمان کے اکرام کے لیے ہو، تو اس اکرام کی نیت کی وجہ سے بازار سے پھل خریدنا بھی کیا ہو جائے گا، نیکی بن جائے گا. لہذا انسان کی نیت کا اس کے اعمال پر اثر پڑتا ہے. بہت سارے مباح اعمال نیکی بن جاتے ہیں اچھی نیت کی وجہ سے، اور بہت ساری نیکیاں گناہ بن جاتی ہیں اس کی نیت بری ہونے کی وجہ سے. تو اس حدیث میں پہلا حصہ ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے. اعمال کا مدار نیتوں پر ہے کا مطلب یہ کہ اعمال کی قبولیت اور اس کے رد کا مدار نیتوں پر ہے. نمبر دو، وانما لكل امرئ ما نوى، آواز اسی صحیح کر لیں، آواز بڑھا دیں. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى، اور ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی. اس دوسرے ٹکڑے میں بتلایا گیا ہے کہ ایک آدمی اگر کوئی کام کرتا ہے، پہلے حصے میں بتلایا گیا کہ اگر کام کرتا ہے نیت اچھی ہے ثواب ملے گا، نیت اچھی نہیں ہے ثواب نہیں ملے گا. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی نیت ہوتی ہے لیکن عمل کا موقع نہیں ہوتا. اس تعلق سے بتایا گیا کہ وہ انما لکل امرئ ما نوى، ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی. یعنی کبھی آدمی اچھی نیت کرتا ہے لیکن عمل کا موقع اس کو نصیب نہیں ہوتا ہے. جیسے مثلا ایک آدمی تہجد کی نیت کرے لیکن اس کی نیند نہ کھلے، بیدار نہ ہو، تو ایسے آدمی کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، سوال پیدا ہوتا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے آدمی کو یقیناً ثواب ملے گا اس لیے کہ اس کی نیت تھی. تو پہلے حصے میں بتلایا گیا کہ آدمی عمل کر کے بھی ثواب نہیں مل سکتا ہے اگر نیت بری ہے، اور دوسرے حصے میں بتلایا گیا ہے کہ اگر آدمی عمل نہ کر پائے تب بھی ثواب مل سکتا ہے اگر اس کی نیت اچھی ہو. لہذا زندگی کے تمام اعمال میں ایک آدمی کے لیے ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال کے سلسلے میں ہمیشہ نیت اچھی رکھیں گے. آدمی ہمیشہ اپنی نیت کا جائزہ لیتا رہے، اپنی نیت کی اصلاح کرے، جو بھی عمل کرے اس میں نیت ہونا چاہیے. مسجد کو جائیں یا کسی کی خدمت کریں یا کوئی نیکی کریں، اس میں اپنی نیت خالص کریں، خالص اللہ کے لیے نیکی ہونی چاہیے. اور یہ زندگی کے تمام امور میں ہے، یہ زندگی کے تمام معاملات میں ہے کہ آدمی کی نیت اچھی ہونی چاہیے. نمبر دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الدین الی اللہ الحنیفیت السمحہ، اللہ کے نزدیک بہترین دین یا بہترین دینداری حنیفیت اور سماحت ہے. ان دو الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دین کے بنیاد کو جمع کر دیا ہے. اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین کیا ہے؟ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک حنیفیت اور دو سماحت. حنیفیت کیا ہے؟ کہ ایک انسان اپنے قلب سے اللہ کی طرف مائل ہو. حنیفیت کا مطلب کیا ہے؟ حنف کے معنی ہے میلان، کسی کی طرف مڑنا. اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ بندہ وہ ہے جس کی زندگی میں مخلوق کی بجائے اللہ کی طرف میلان ہو، وہ مخلوق کی چاہت نہ رکھتا ہو بلکہ وہ کس کی چاہت رکھے؟ اللہ کی، وہ اللہ کو پانا چاہتا ہے. ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف. اس کی زندگی میں توحید ہو، اس کی زندگی میں شرک نہ ہو، وہ باطل معبودوں سے اپنے آپ کو موڑ کے سچے معبود کی طرف راغب ہو. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، اس کی زندگی کی رغبتیں اللہ سے جڑی ہو. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. وہ اپنی کسی عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. اس کا اصل مطلوب اور مقصود اللہ. واقعی دیندار انسان کون ہے؟ جس کی دینداری میں پہلی چیز حنیفیت ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اوحینا الیک ان تبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے کہ آپ ابراہیم حنیف کی اتباع کریں، ان کے دین کی اتباع کریں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ حنیف تھے. حنیف کے معنی کیا ہے؟ سب سے کٹ کے اللہ کی طرف مائل ہونے والا ہے. آدمی نماز پڑھے، آدمی روزہ رکھے، آدمی لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے، آدمی دین کی دعوت دے، جتنے بھی کام آدمی کرے صدقہ و خیرات کرے، ان میں اس کا دل مخلوق کی تعریف کی چاہت نہ رکھے، وہ لوگوں کو جیتنے کی چاہت نہ رکھے، وہ کس کی رضا حاصل کرنے کے لیے عمل کرے؟ ایک اللہ کے لیے. اور وہ شرک کی تمام صورتوں سے بچے، بڑا شرک ہو یا چھوٹا شرک ہو، ظاہر والا شرک ہو یا مخفی شرک ہو. تو بہترین دینداری کیا ہے؟ جس کے اندر حنیفیت ہو، جس میں آدمی سب سے کٹ کے اللہ کا ہو جائے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے نام کا ذکر کر اور سب سے کٹ کے اس کا ہو جائے. بہترین دیندار وہ ہے جس میں ایک چیز ہی ہو. نمبر دو، السمحہ، سماحت اس کے اندر ہے. سماحت کے معنی کیا ہے؟ جس میں غلو اور تشدد نہ ہو، جس میں غلو اور تشدد نہ ہو. عمل کرنے کے اعتبار سے انسان میں کمزوری ایک یہ ہوتی ہے کہ کبھی جذبہ آتا ہے، بہت عمل کر لیتا ہے، اتنا عمل کہ بعض اوقات بیمار بھی پڑتا ہے، لیکن پھر چھوڑے رکھتا ہے تو اتنا چھوڑ دیتا ہے کہ کئی کئی دنوں تک وہ عمل نہیں ہوتا ہے. تلاوت کا شوق آ گیا، اتنی تلاوت کی کہ سر درد ہونے لگا، طبیعت خراب ہو گئی. ذکر کرنے لگا، اتنا ذکر کیا کہ حلق سوکھنے لگا اور پریشان ہو گیا. اتنا زیادہ عمل بعض اوقات آدمی کر لیتا ہے کہ جو اس کے جسم پر مشقت بن جاتا ہے. ایک صحابی ہیں، انہوں نے ارادہ کیا کہ میں روزانہ تہجد پڑھوں گا، رات بھر سوؤں گا نہیں. اس کی آواز پھر سے بڑی کرو، آواز کم کر دی، بڑی کرو، دن بھر بولنا ہے، تکلیف ہوگی. آپ لوگوں کے کانوں کا مسئلہ نہیں، گلے کا مسئلہ بڑا ہے. ایک صحابی، انہوں نے ارادہ کیا کہ میں رات بھر سوؤں گا نہیں، عبادت کروں گا، اور دن بھر روزہ رکھوں گا، کبھی بے روزہ نہیں رہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ ان کے گھر پہ گئے اور کہا، گھر جا کر کہا، اگر تم ایسا کرو گے تمہارا بدن کمزور ہو جائے گا، آنکھیں اندر چلی جائیں گی. تمہارے بدن کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سے منع کیا. معلوم یہ ہوا کہ اسلام میں اعمال کے سلسلے میں، عبادات کے سلسلے میں کسی بھی معاملے میں غلو نہیں ہے، بلکہ اسلام انسان کی آسانی چاہتا ہے. الدین یسر، حدیث میں بھی آیا ہے، دین آسان ہے. کس اعتبار سے؟ کہ کوئی بھی آدمی اس پر عمل کر سکتا ہے، چاہے وہ جوان ہو یا بوڑھا ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، چاہے وہ پاکی کی حالت میں ہو یا نہ ہو. حائضہ عورت ہے، اس کے لیے بھی آسانی ہے. حائضہ عورت کے لیے روزہ اور اس کے لیے نماز نہیں ہے، روزے کی قضا دوسرے دنوں میں کرے گی. مسافر ہے، اس کے لیے سہولت ہے. بیمار ہے، اس کے لیے سہولت ہے. حاملہ عورت ہے، اس کے لیے سہولت ہے. ایک بوڑھا آدمی ہے، اس کے لیے سہولت ہے. مشکلات میں انسان ہوتا ہے، ایک غریب آدمی ہے، زکات اس پر نہیں ہے، اس کے اوپر حج نہیں ہے. ایسے کئی احکام ہیں کہ جو ایک انسان کے لیے اس میں سہولت ہے. اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں انسان کی مجبوریوں کی رعایت ہے. تو اسلام کی دو نمایاں چیزیں ہیں، نمبر ایک توحید، حنیفیت، سب سے کٹ کے اللہ کا ہونا. نمبر دو، دوسری چیز اسلام کی کیا ہے؟ سماحت. اگر آپ اسلام کی دو خوبیاں کسی کے سامنے بیان کرنا چاہیں وہ اسلام کے بارے میں دو باتیں ہم کو بتاؤ جو ایک دم مضبوط باتیں ہیں. کیا بتا سکتے ہیں؟ نمبر ایک، ایک چیز اسلام میں یہ ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، اپنا مقصود اور مطلوب اللہ کو بنانا. دو، اسلام کی دوسری خوبی کیا ہے؟ اسلام میں انسان کی مجبوریوں کی رعایت ہے، اور غلو اور تشدد اور ظلم اسلام میں نہیں ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا تم جو کرنا ہے تمہاری مصیبت ہم نہیں جانتے تم کرو، نہیں کہا. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا ہے نماز، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں لیٹ کے پڑھو. آپ دیکھیں گے کہ نصارہ نے اپنے اوپر کئی مصیبتیں مول لی، اپنے اوپر بہت ساری حلال چیزیں حرام کر لی. انہوں نے غلو کیا عبادت میں، نکاح اپنے اوپر حرام کر لیا. آج بھی وہ لوگ نکاح نہیں کرتے جو عبادت گزار ہوتے ہیں، اور کھانے پینے اور لباس کی کئی چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی جو اللہ نے حلال رکھ دی. اسلام میں یہ چیز نہیں ہے کہ ایک آدمی نفس کے خلاف ایسا مجاہدہ کرے کہ نفس کو حلال لذتوں سے بھی محروم کر دے، اسلام میں یہ نہیں ہے. تو دوسری خوبی اسلام کی ہے کہ انسان کی جائز حاجات اور مجبوریوں کی اسلام میں پوری رعایت ہے. اس لیے اسلام میں تجارت حلال ہے، نکاح حلال ہے، زینت اختیار کرنا حلال ہے، آرام حلال ہے. ایسا نہیں کہ آرام نہیں کرنا، صرف عبادت کرو، تجارت نہیں کرنا تم صرف عبادت کرو، حلال کھانے نہیں صرف روکھا دھوکا تھا نہیں ہے، اچھا کپڑا مت پہنو، نکاح مت کرو نہیں ہے. اسلام میں لذتیں حلال ہیں، حرام لذتوں کو منع کر دیا گیا. تو دوسری خوبی اسلام کی کیا ہے آپ اگر کی کوئی بتائیں کسی کو، وہ اسلام میں دیکھو، اسلام میں دو باتیں بنیادی ہیں. تو کہا کہ احب الدین، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین کیا ہے؟ جس میں دو چیزیں ہوں، حنیفیت اور سماحت. لہذا آدمی کو ان دو چیزوں کا اہتمام اپنی زندگی میں کرنا چاہیے. اعتقاد کے اعتبار سے وہ شرک سے بچ کر توحید کا اہتمام کرے. دو، اعمال کے اعتبار سے وہ غلو کی بجائے اعتدال کا اہتمام کرے. یہ دو چیزیں بنیادی ہیں. اس حدیث کو امام البخاری نے تعلیقاً روایت کیا ہے، اور امام احمد اور حاشی میں آپ کو دکھائی دے گا، نیچے حوالے اس کے ہیں. امام احمد اور امام البخاری نے الادب میں، الادب المفرد میں، اور امام الطبرانی نے الکبیر میں اس کو روایت کیا. یہ حدیث حسن ہے. حدیث نمبر 3، بدعت. اللہ کے نبی صلی اللہ، اب یہ بھی ایک بہت بنیادی حدیث ہے جو بدعت کے سارے معاملات کو جمع کر لیتی ہے. آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جو اس میں پہلے سے نہیں تھی تو وہ مردود ہے، وہ رد کر دی جائے گی. نمبر 1، اس سے معلوم ہی ہوا کہ بدعت کا معاملہ دین سے جڑا ہوا ہے، جو ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز نکالے. دوسری بات یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بدعت ہم اگر کر رہے ہیں تو یہ منع ہے، اس کی دلیل لاؤ. حدیث میں بتلایا گیا ہے، ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز نکالتا ہے جو اس میں نہیں تھی وہ رد ہے، اس کے رد ہونے کی یہ حدیث ہے. کوئی آدمی اگر کہتا ہے بھئی ہم 12 ربیع الاول کا جو جلوس نکالتے ہیں یہ غلط ہے، کہاں ہے؟ آپ کو اس کے لیے بیعین ہی دلیل دینے کی ضرورت نہیں. کوئی آدمی کہتا ہے قرآن خوانی مردے کی طرف سے کرنا کہاں ہے؟ کوئی آدمی کہتا ہے کہ کسی مرنے کے بعد کسی کو کلمہ پڑھانا قبر پر کہاں منع ہے؟ کنڈے کرنا، اس طرح کی اور کئی چیزیں، فاتحہ دینا کہاں منع ہے؟ آپ کو ہر بدعت کے رد کے لیے الگ سے دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے. اس ایک حدیث میں ہر بدعت کا رد موجود ہے. کیوں؟ آپ نے فرمایا جو ہمارے اس دین میں، معلوم ہے کہ ہمارا دین ہے، کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جو اس میں نہیں تھی تو کیا ہو جائے گی؟ رد ہو جائے گی. معلوم یہ ہوا کہ اس کو ثابت کرنا پڑے گا یہ دین میں ہے، آپ کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ دین میں نہیں ہے. رد کیا ہوگا؟ جو دین میں نہیں ہے وہ رد ہوگا. تو جو آدمی دین میں ہے بتائے وہ عمل رد نہیں ہوگا. اگر وہ ثابت نہیں کر سکا کہ یہ دین میں ہے، اگر وہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں کر سکا کہ میرا عمل قرآن میں ہے یا سنت میں ہے، اس کا عمل رد ہو جائے گا. تو ہر عمل مردود ہے سوائے اس عمل کے جو ثابت ہو. یہ قاعدہ اور یہ جملہ یاد رکھیں، ہر عمل جو دین کے نام سے کیا جائے وہ رد ہو جائے گا، ہاں مگر وہی عمل رد نہیں ہوگا جس کا ثبوت قرآن و سنت سے ملے. ثبوت وہ دے گا، منع کرنے والا ثبوت نہیں دے گا. یہ نہیں کہ آپ ثابت کریں منع ہے، نہیں، یہ کرنا ہے یا آپ بتاؤ یہ دین ہے کہ نہیں ہے. ہاں تو پھر بتاؤ کہ یہ دین اسلام میں کہاں اس کی دلیل ہے. اگر تم دلیل نہیں لا سکے تو یہ رد ہو جائے گا. جیسے کوئی آدمی اگر کسی کمپنی کے اندر داخل ہونا چاہے، اس کے پاس پاس ہوتا ہے، پاس ہے انٹری ملے گی، پاس نہیں ہے نہیں ملے گی. اب اندر والے کو ثابت نہیں کرنا ہے کہ تو کمپنی میں نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ چوکی دار وہ کہے آپ بتاؤ میں کمپنی والا نہیں ہوا، آپ ثابت کرو. وہ کہے گا آپ کمپنی والے ہو، آپ ثابت کرو. آپ کو انٹری کب ملے گی اندر؟ جب آپ پاس بتاؤ گے. آپ کے پاس پاس نہیں تو آپ کمپنی والے نہیں ہو. دلیل آپ کو دینی پڑے گی انٹری کے لیے، ہم کو آپ کو منع کی دلیل نہیں دینا ہے. آپ آ نہیں سکتے جب تک کہ آپ پاس نہ دیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ موٹی مثال ہے. بدعت کو اندر آنے کے لیے دلیل دینی پڑے گی، بدعتی کو دلیل دینی پڑے گی، منع کرنے والے کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بہت بنیادی قاعدہ ہے، اس سے ساری بدعتیں رد ہو جاتی ہیں. من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جو ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز نکالے جو اس میں نہیں تھی وہ رد ہو جائے گی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ پھر یہ ہیلی کاپٹر بھی بدعت ہے، ایروپلین بدعت ہے، قمیض میں بٹن لگانا بدعت ہے، پنکھے لگانا بدعت ہے. حدیث بتلاتی جو ہمارے دین میں کچھ نیا نکالے، پنکھا دین ہے، ہیلی کاپٹر دین ہے، اگر اس کا دین ہے تو وہ جانے، ہمارا تو دین نہیں ہے. لہذا معلوم ہوا کہ دنیا کے معاملات میں بدعت نہیں ہے. لہذا دنیا میں ہم اچھی سے اچھی گاڑی استعمال کریں، پرانے زمانے کی بیل گاڑی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نئے زمانے کی موٹر کار بھی استعمال کریں، وہ بدعت نہیں ہے. کیوں؟ حدیث کیا بتلا رہی ہے؟ ہمارے دین میں کچھ نیا نکالے. تو یہ دین نہیں ہے، یہ دنیا کی ایجادات ہیں. اگر یہ دین ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گاڑی بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں، کھانا پکانے کا طریقہ بتاتے ہیں، کپڑے سینے کا طریقہ بتاتے ہیں، کھیتی کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں. یہ دنیا ہے، اس کے بارے میں فائدہ یہ ہے، آپ نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیا کو، تم اپنے دنیا معاملات کو زیادہ بہتر جانتے ہو. تو بدعت کا تعلق دنیا میں نہیں ہوتا ہے، کس میں ہوتا ہے؟ دین میں. تو بہت سارے لوگ بدعتی جب ان کی بدعت پر رد کیا جاتا ہے غصے میں آ کے حلال کو بھی حرام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں پھر گاڑی چلانا بھی بدعت ہے، پنکھے لگانا بھی بدعت ہے. یاد رکھیے دنیا ہے، یہ دین نہیں ہے. تو اس حدیث سے کئی بدعت کا رد ہوتا ہے، اور اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. نمبر چار، علم کی زکات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان علما لا ينتفع به ككنز لا ينفق منه في سبيل الله، ایسا علم جس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے اس کی مثال اس خزانے کی طرح ہے جس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے. معلوم یہ ہوا، ایک نمبر ایک، علم کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خزانے کی طرح بتلائی. معلوم یہ ہوا کہ علم ایک بہت بڑی دولت ہے، اور علم سے محرومی فقر و فاقے کی مثال ہے، کہ ایک آدمی گویا کہ اس کے پاس علم نہ ہو یہ فقیر ہے. واقعی غنی کون ہے، واقعی مالدار کون ہے؟ جس کے پاس دین کا علم ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے آخرت کی نعمتیں ملتی ہیں، دین کے ذریعے سے آخرت کی نعمتیں ملتی ہیں. تو دنیا میں دین کا علم ہونا ضروری ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ اس علم سے فائدہ اٹھایا جائے. فائدہ دو طرح سے ہے، ایک اپنی ذات کے لیے، دوسرا اپنے غیر کے لیے. اپنی ذات کے لیے فائدہ یہ ہے کہ آدمی اس کے مطابق اپنے عقیدے اور عمل کو بنائے، آدمی اس علم کے مطابق اپنے عقیدے کی اصلاح کرے، اپنے اعمال کو اس کے مطابق بنائے. غیر کے لیے دعوت کے ذریعے سے، تعلیم کے ذریعے سے اس کی اصلاح کرے. اب اگر ایک آدمی اس کے پاس علم ہے لیکن اس کے مطابق وہ عمل نہیں کرتا ہے، اور دوسروں کو اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے. تو ایسا آدمی اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس کے پاس خزانہ ہے اور یوں ہی پڑا ہوا ہے، نہ خود اس سے فائدہ اٹھاتا ہے نہ کسی اور کو دیتا ہے. لیکن صرف اتنا ہی نہیں کہ اس خزانے کا اس کو فائدہ نہیں ہے، بلکہ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ خزانہ قیامت کے دن اس کے لیے وبال بنے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک آدمی کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، مال ہے اور وہ فقراء کو یعنی محتاجوں کو اس میں سے دیتا نہیں ہے تو قیامت کے دن اس کو زکات نہیں ادا کرنے کی وجہ سے سزا ہوتی ہے. تو معلوم ہی ہوا کہ جیسے مال کی زکات ہے ویسے علم کی بھی زکات ہے. علم کی زکات یہ ہے کہ علم کے مستحقین کو علم دیا جائے، علم کے حقدار کو علم دیا جائے اور خود بھی اس سے استفادہ کیا جائے. لہذا ایک آدمی اس حدیث دیکھیں کتنی بڑی بات معلوم ہے کہ جیسے مال کی زکات ہے علم کی زکات ہے، اور اگر اس علم سے خود فائدہ نہیں اٹھاتا، دوسروں کو نفع نہیں پہنچاتا ہے، اس کے حقدار لوگوں کو، تو ایسا آدمی قیامت کے دن علم کی زکات نہ دینے والوں میں شمار ہوگا. اسی لیے آپ نے فرمایا ان علما لا ينتفع به ككنز لا ينفق منه في سبيل الله، کہ ایسا علم جس سے آدمی فائدہ نہ اٹھائے اس کی مثال ایسی ہے جیسے خزانہ ہو اور اس میں سے آدمی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے. اس حدیث کو ابن عساکر نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے. نمبر پانچ، دعوت کے کیا اصول ہیں؟ دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، ان کو آپ یاد کر سکتے ہیں اور آپ اپنے بچوں کو یہ حدیثیں یاد کرا سکتے ہیں. کتنی ساری 40-41 حدیثیں ہیں، یاد کرنا کوئی بہت مشکل کام ہے، ایک چھوٹا سا جملہ ہے. لوگ بڑے بڑے گانے یاد کر لیتے ہیں، قوالیاں یاد کر لیتے ہیں، غزلیں یاد کر لیتے ہیں، خرافات آدمی یاد کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اگر یاد کر لے، دیکھیے ایک حدیث اس کو سناتا ہوں جو اس کے باہر ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ نبر اللہ امرأً سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه غيره. دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بہت پیاری دعا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس دعا کا حقدار بنائے. تین کام کرنے والے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہ اس کو تر و تازہ رکھے، خوشحال رکھے، اس کے چہرے کو روشن رکھے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تین کام کرنے والا کیا کام ہے وہ؟ نظر اللہ امرأً سمع منا حدیثا، اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس انسان کو جو ہم سے ایک حدیث سنے. تو یہ تو ایک کام ہو رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا سننا. دینی مجالس میں محدثین ہوں یا اہل علم ہوں، ان کی دینی مجالس میں بیٹھ کر حدیث کو سننا نمبر ایک. کیونکہ فضیلت صرف صحابہ کے لیے نہیں ہے، اگر صرف صحابہ کے لیے ہوتی تو آپ سے سننا ہوتا، لیکن سب کے لیے ہے، تو جس سے بھی چاہے سنیں اہل علم سے سنیں. نمبر ایک، حدیث کو سنیں، سمع منا حدیثا، ہم سے آنے والی حدیث سنیں. نمبر دو، فحافظہ، سننے کے بعد اس کو کیا کریں؟ یاد رکھیں، محفوظ رکھیں. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ یاد کرنا ہے. نمبر تین، حتی یبلغہ غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور تک اس کو پہنچا دے. یہ تین کام جو کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا اس کو؟ دعا ہے آپ کی، اللہ تر و تازہ رکھے اس کو. لہذا دینی مجالس میں جب ہم ایک تو نمبر ایک آئیں، ہم دینی مجالس میں آئیں تبھی تو پہلا کام ہوگا، سنیں. نمبر دو، اس کو یاد رکھیں. یاد رکھنے کی چابی کیا ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یاد نہیں رہتا ہے. یاد رکھنے کی چابی دو چیزیں ہیں، شوق، جستجو، اور دوسرے دھیان سے سننا، دل میں سچی طلب. ہر بات کے بارے میں آدمی سوچے کہ اس میں میرا کوئی فائدہ ہوگا، اس میں میرا کوئی فائدہ ہوگا. اور دو، ایک آدمی اس کو دھیان سے سنے، اپنا دھیان اس پر لگائے. شوق ہوگا تو دھیان بھی ہوگا، شوق ہوگا. کوئی آدمی آپ کو خزانے کا راستہ بتائے آپ دھیان نہیں دیں گے؟ آپ سوچیے، کوئی آدمی آپ کو بتا رہا ہے راستہ، ایک راستہ بتاتا ہوں، ایک بریف کیس رکھا ہوا ہے اس میں 1,00,000 روپے رکھے ہوئے، وہ آپ کے لیے، اور ایک ہی بار بتاؤں گا میں، آدمی کیا کرے گا؟ ایک دم بیوی کا فون آئے گا تو بھی نہیں اٹھائے گا. آدمی دھیان سے کب سنتا ہے؟ جب دل میں شوق ہوتا ہے. اپنے دل میں شوق پیدا کریں، عظمت پیدا کریں اللہ اور اس کے رسول کے کلام کی، دینی مجالس کی. جب دل کے اندر شوق ہوگا کہ بہت مفید بات ملنے والی، اب ایسی زبردست بات ملے گی جو شاید زندگی میں پھر نہ ملے، ایسا اگر آپ بھی سوچے، ہر مجلس اس کے لیے خیر کی اور یادداشت کی مجلس بن جائے گی. بات یاد رہے گی، جس چیز کی اہمیت دل میں ہوتی ہے اس کو آدمی یاد بھی رکھتا ہے. سرتری سن لیتا ہے، یاد نہیں رہتا. سرتری سنتا ہے، یاد نہیں رہتا. شوق حافظے کے لیے چابی ہے، یاد رکھیں. تو یہ تین کام کریں، انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا. پانچویں حدیث، پانچواں قاعدہ اور اصول کیا ہے؟ دعوت کے اصولوں میں سے بنیادی اصول کیا ہے؟ چار باتیں یہاں پر کہی گئی، جس کو دو باتوں میں آپ جمع کر سکتے ہیں. بہترین دائی کون ہے؟ بہترین دائی کون ہے؟ اور بہترین سمجھانے والا کون ہے؟ ایک حدیث میں جمع کر دیا گیا ہے. آپ سمجھانا چاہتے ہیں بیوی کو، بچوں کو، دوست کو، باپ کو، رشتہ داروں کو، پڑوسی کو، دین کی بات آپ کو سمجھانا ہے، چاہے وہ کوئی بھی، بہترین آدمی کون ہے اور قاعدہ اس کا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو صحابی ابو موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل، ان دونوں کو یہ قاعدہ سکھایا. کیا کہا؟ ادعو الناس، لوگوں کو دعوت دو. پہلا حکم. اب اس میں قاعدہ بتا کیسے دو. آپ نے کہا وبشرا ولا تنفرا، لوگوں کو خوشخبری سناؤ، نفرت مت دلاؤ، ان کو رغبت دلاؤ، ان کو نفرت مت دلاؤ. اور دوسرا آپ نے فرمایا ویسرا ولا تعسرا، ان کو آسان کرو، مشکل مت بناؤ. یہ دو بنیادی اصول دعوت کے ہیں، دو اصول ہیں، اس کو یاد رکھیے. نمبر ایک، لوگوں کو رغبت دلانا چاہیے، نفرت نہیں، یعنی دین میں فائدہ آپ بتائیں اس کو. ایک آدمی ہے، اس کو آپ بتائیں نیکی کرنے پر کیا ثواب ملے گا، آدمی عمل کرتا ہے، آپ اس کو نفرت مت دلاؤ، نہیں کرو گے تو جہنم میں ڈالے گا. کیوں؟ آپ اس کو جب رغبت دلا سکتے ہو تو نفرت کیوں دلا رہے ہو؟ آپ وعید کی ہمیشہ جہنم ہی کی باتیں لوگوں کے سامنے کرتے رہے، دیکھو تم لوگ دین پہ نہیں چلو گے، جہنم میں جاؤ گے، دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے. اللہ کے بارے میں دلوں میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، خالی عذاب ہی دیتا ہے، یہ نے کی تو عذاب، وہ نے کی تو عذاب، یہ نے کی تو سزا، دنیا میں عذاب، آخرت میں عذاب. نفرت مت دلاؤ، ان کو رغبت دلاؤ، خوشخبری سنو، یہ نے کی کرو گے دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں تائیں نام ملے گا، یہ نے یہ کام کرو گے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، یہ کام دیکھو اس میں یہ نیکی ہے، اس کا اتنا بڑا فائدہ ہے، اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے. رغبت دلاؤ، دین پہ چلنے میں یہ فائدہ ہے، دین پر چلنا اتنا اچھا ہے، ان کو رغبت دلاؤ. ان کے ساتھ بات کرو ایسے انداز میں کہ ان کا دل آپ کے قریب آئے، ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے سے نہیں، نرمی، اخلاق، اکرام کے ذریعے سے بات کرو، رغبت دلاؤ، خوشخبری سناؤ، نفرت مت دلاؤ. پہلا قاعدہ، یعنی اس میں آپ اگر اس کو ایک جملے میں اگر اس کو آپ سمپ کریں گے تو مطلب یہ ہے آپ اس کے جذبات کی رعایت کرو. کسی سے بات کرو، آپ اس کے جذبات کو ٹھوکر مت لگاؤ، اس کے جذبات کو ٹھیس مت پہنچاؤ، اس کا انسلٹ کر کے دعوت مت دو. اگر آپ اس کو اس کا دل دکھا کے دعوت دو گے، آپ کی بات وہ نہیں مانے گا، لیکن اکرام کے ساتھ دعوت دو گے مانے گا، نرمی کے ساتھ دعوت دو گے وہ مانے گا، اس کو خوشخبری سناؤ گے، رغبت دلاؤ گے، فضائل سناؤ گے، اس کے دل میں جذبہ کرنے کا پیدا ہوگا، نفرت پیدا نہیں ہوگی. نمبر ایک. نمبر دو، آسانی کرو، مشکل نہیں، ایسی بڑی بڑی باتیں مت بیان کرو جو اس کی سمجھ سے باہر ہوں، ایسی باتیں، ایسی مثالیں مت دو جو اس کی سمجھ میں نہیں آتی، ایسی زبان استعمال مت کرو جس کے لیے اس کو ڈکشنری لے کے بیٹھنا پڑے. آسان زبان، آسان مثالیں، اور اس کے لیے ایسی چیزیں دین کی بتاؤ جو اس کے لیے سمجھنے میں آسانی ہو، آسانی پیدا کرو سمجھنے کے اعتبار سے۔ اس قاعدے کو اگر آپ آسانی کے ساتھ بیان کرو تو مطلب یہ ہے کہ اس کی عقل اور اس کی ذہنی سطح کی رعایت کرو۔ دو قاعدے دعوت کے، نمبر ایک اس کے جذبات کو ٹھیس مت پہنچاؤ، بس سلوکی کر کے دل مت توڑو اس کا۔ دو اس کی عقل کی رعایت کرو، جو لیول اس کا ہے اس لیول سے بات کرو، اونچی اونچی بات کہہ کے اپنا دبدبا پہ تم ڈال سکتے ہو لیکن تم اس کو سمجھا نہیں سکتے، تو سمجھانے کے اعتبار سے آسانی کرو۔ تو یہ دعوت کا اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، رغبت دلانا، آسانی سے سمجھانا، رغبت دلانا اور آسان کرنا، یہ دعوت کا بہترین اصول ہے۔ آدمی مانے گا بھی سمجھے گا بھی، آپ کیا چاہتے ہیں وہ مانے اور کیا چاہتے ہیں سمجھے۔ سمجھنے کے لیے آسان کرنا پڑے گا، ماننے کے لیے رغبت دلانی پڑے گی، یہ دونوں چیزیں دعوت کے بنیادی اصول ہیں۔ اس کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ نمبر 6، تبلیغ کا فائدہ کیا ہے، اور اس میں ایک بہت بنیادی قاعدہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب حامل فقہ الى من هو افقه منه ورب حامل فقہ ليس بفقیہ۔ بہت سے فقہ کی بات، فقہ کی بات حکمت کی بات، دین کی گہری سمجھ والی بات، بہت سے فقہ کی بات کے حامل، اس کو لے کر جانے والے، مجلس میں دین کی بات سنی اور بہت بڑی وزڈم کی بات، جیسے حدیث آپ سن رہے ہیں ہم لوگ، بہت حکمت کی بات سنی اور اس کو لے گیا، بہت سے فقہ کی بات کے حامل اسے کسی ایسے شخص تک پہنچا دیتے ہیں جو ان سے زیادہ فقیہ ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس مجلس میں ایک آدمی ہے بہت زیادہ سمجھ میں نہیں آتا لیکن یاد رہتا ہے، اس نے یہاں جو سنی ہوئی بات تھی اس کو یاد رکھا، اور یاد رکھنے کے بعد وہ باہر اس کو لے گیا کسی ایسے انسان تک جو اس مجلس میں نہیں آیا، اس نے حدیث نہیں سنی، اس نے لے جا کر کہا کہ میں نے ایک مجلس میں یہ بات سنی ہے اور دیکھو ایسی بات تھی، اس کے سامنے بیان کی، اس نے سنا تھا کتنی زبردست بات ہے، تھا کیا زبردست ہے بھائی، دیکھو اس میں یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے، اس میں اتنی ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ یہ آدمی ایسا ہے جیسے وہ بیج لے گیا اور لے جا کر اس نے کسی زرخیز زمین میں اس کو بو دیا، اس کے پاس کوئی ایسی زمین نہیں تھی لیکن اس نے کسی اور کی زمین میں اس کو بویا، اس بیج سے کیا ہو گئے، لہلہاتی فصل نکلی، پیڑ اس سے نکلا اور بڑے پھل اس کو ملے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پہلی مرتبہ سننے والا آدمی اتنا زیادہ سمجھدار نہیں ہوتا ہے لیکن وہ لے جا کر کسی اور تک پہنچاتا ہے جو اس سے اور زیادہ اس بات کا فائدہ اٹھاتا ہے اور گہرائی کے ساتھ اس کو سمجھنے والا ہوتا ہے۔ تو کہا کہ رب حامل فقہ الى من هو افقه منه، کہ بہت سی حکمت کی بات کے لے جانے والے اس کو ایسوں تک پہنچا دیتے ہیں جو ان سے بھی زیادہ اس کو سمجھنے والے ہوتے ہیں، اور رب حامل فقہ ليس بفقیہ، اور بہت سی حکمت کی بات لے جانے والے خود فقیہ نہیں ہوتے ہیں، خود اتنے زیادہ سمجھدار نہیں ہوتے ہیں۔ لہذا دو باتیں سمجھ میں آئیں، علم کے نقل کے اعتبار سے اور علم کے فائدہ اٹھانے کے اعتبار سے دو لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جس کی یادداشت بہت پکی ہے اور دوسرا وہ جس کی سمجھ بہت گہری ہے۔ علم کے اعتبار سے دو لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جس کا حافظہ بہت اچھا ہے، دو وہ جس کی استنباط کی صلاحیت بہت اچھی ہے، اس بات کی سمجھ اور گہرائی تک جا کر اس میں سے بہت ساری باتیں نکال سکتا ہے۔ ایک کو کہتے ہیں حافظ اور دوسرے کو کہتے ہیں فقیہ۔ امت میں ان دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ حفاظ کیا کرتے ہیں؟ احادیث کی حفاظت کرتے ہیں، اور فقہا کیا کرتے ہیں؟ ان میں سے احکام کا استنباط کرتے ہیں۔ لہذا حدیث کے نقل کرنے کے لیے کسی کا فقیہ ہونا شرط نہیں ہے، اسی لیے کہا اور رب حامل فقہ ليس بفقیہ، فقہ کی بات لے جانے والے بعض اوقات خود فقیہ نہیں ہوتے ہیں۔ ایک آدمی خود اتنا زیادہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے، میموری اس کی اچھی ہے، اس بات کو یاد کر کے لے گیا اور ایک گہری سمجھ رکھنے والے آدمی کو پہنچا دیا، اب وہ اس کے احکام استنباط کرے گا. ان دونوں طبقات کا ہونا ضروری ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی میں دونوں صلاحیتیں ہوتی ہیں، وہ حافظ بھی ہوتا ہے اور فقی بھی ہوتا ہے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حافظ ہوتا ہے فقی نہیں ہوتا ہے. کسی میں استنباط کی بہت بڑی صلاحیت ہوتی ہے، یادداشت اتنی پختہ نہیں ہوتی ہے، سمجھ گہری ہوتی. تو یہ دونوں طبقات ضروری ہیں. لہذا اگر آپ کے پاس گہری سمجھ نہیں بھی ہے، اگر آپ کا حافظہ اچھا ہے، تو آپ اس کو محفوظ کر کے کسی تک پہنچا دیں جو گہرائی کے ساتھ سمجھنے والا ہو. جتنا فائدہ وہ اٹھائے گا سب آپ کے نام اعمال میں آئے گا، کیونکہ سپلائی کرنے والا کون ہے؟ یہ. اس نے پہنچایا، اس نے اس کو پروان چڑھایا، تو اس کا ثواب اس کو بھی ملے گا. تو اس حدیث سے اور بھی بہت ساری باتیں نکل سکتی ہیں، اتنا کافی ہے. اس حدیث کو امام الترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے. نمبر 7، واقعی آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایک حدیث کتنی زبردست ہے. ایک ایک حدیث میں کئی باتیں آ جاتی ہیں. ہمارے نبی کو اللہ رب العالمین نے صلاحیت دی تھی کہ آپ ایک جملے میں بڑی بات کہتے ہیں. نمبر 7، واقعی کامیاب انسان کون ہے؟ واقعی کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ تین چیزیں ہیں، اگر انسان میں جمع ہو جائیں تو دنیا کا سب سے کامیاب انسان ہے. تین چیزیں اگر اس میں جمع ہو جائیں، دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے کامیاب ہے. نمبر 1، دیکھیں حدیث کیا ہے. آپ نے فرمایا، افلح من ہدی الی الاسلام وکان عیشہ کفافا وقنع بہ، اور بعض روایتوں میں قنع اللہ بما آتا. کامیاب ہو گیا وہ انسان جسے اسلام کی ہدایت ملی ہے. معلوم ہے کامیابی کی پہلی سیڑھی اور بنیادی شرط کیا ہے؟ اسلام. اسلام نہیں دنیا کا سب کچھ ہے، کامیاب نہیں. اس لیے شکر کرنا چاہیے اللہ کا. آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ افسوس، اے اللہ موٹر گاڑی نہیں، اے اللہ اچھا گھر نہیں، اے اللہ فلانی چیز نہیں، خوبصورت نہیں، اور بڑا میرے پاس عہدہ. ہم یہ چیزیں دیکھ کر اس پر روتے ہیں، افسوس کرتے ہیں. دوسروں کو دیکھ کر ہماری رال ٹپکتی ہے، وہ بھی بعض اوقات کفار اور مشرکین کو دیکھ کر. ہمارے دل میں بات آنا چاہیے، میرے پاس سب سے پہلی بنیادی چیز کیا ہے؟ اسلام. کامیابی کی پہلی سیڑھی اور بنیادی شرط اسلام. اسلام نہیں تو کامیاب نہیں، چاہے دنیا کا سب کچھ اس کے پاس. اسلام اس کے پاس ہے، دنیا کا کچھ بھی نہیں اس کے پاس، وہ کامیاب ہے. کیوں؟ دنیا میں عزت، اللہ کی نصرت، اور آخرت میں جنت اسلام میں. نمبر 1، کہا کہ افلح من ہدی الی الاسلام، کامیاب ہو گیا وہ انسان جسے اسلام کی ہدایت نصیب ہوئی. نمبر 2، وکان عیشہ کفافا، اور اس کی کمائی، اس کا رزق کفاف والا تھا. کفاف کافی، نہ ضرورت سے کم نہ ضرورت سے زیادہ. کفاف کس کو کہتے ہیں؟ جتنا چاہیے تھا اتنا ملا. اب اس سے زیادہ سکسیس کچھ ہے کہ ایک انسان کی حاجت کے مطابق اس کو مل جائے جو بھی رزق، لباس، کھانا پینا اور دوائی اور جو بھی ضروریات اس کی ہیں. اس کا رزق کتنا تھا؟ نہ ضرورت سے کم نہ ضرورت سے زیادہ. جتنا چاہیے تھا اللہ نے اس کو ٹھیک ٹھاک دے دیا. تو رزق بھی اس کو، دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ درگاہوں پہ کیوں جا رہا بابا؟ دکان نہیں چلتی، چوری، ڈکیتی، خیانت، جھوٹ، ملاوٹ، دھوکہ، کس میدان میں؟ مال، رزق. عبادات کا ضائع کرنا کس وجہ سے ہے؟ رزق کی وجہ سے. یہ رزق ہے جس کی وجہ سے ایک انسان کتنے سارے گناہ کرتا ہے. اگر آدمی کو اپنی ضرورت کے بقدر رزق مل جائے، یہ دنیا کی کامیابی ہے. جتنا رزق چاہیے تھا اللہ نے دے دیا. نمبر 3، وقنع بہ، جتنا رزق اللہ تعالی نے اس کو دیا تھا اس پر وہ راضی بھی رہا. یہ بڑا مسئلہ ہے. مسئلہ کہاں تھا؟ ہے قناعت، کہ ایک انسان اللہ کے دیے ہوئے پر شکایت نہ کرے اور محرومی کا احساس اس کے دل میں نہ ہو. ورنہ اگر محرومی کا احساس آدمی کے دل میں ہے تو کروڑ پتی ہو کے بھی وہ بھکاری ہے. کیونکہ فقر کیا ہے؟ احساس فقر اصل فقر ہے. اصل فقر کیا ہے؟ فقر کمی کا احساس. ایک آدمی کروڑ پتی ہے اور اس کو لگ رہا میرے پاس جتنا چاہیے اتنا نہیں ہے, تو سکھی ہے دکھی. اور ایک آدمی ہے جتنا کھا پی کے اس کا پیٹ بھر گیا, بیوی کھائی, بچے کھائے, وہ کھا لیا, گھر میں سب سیر ہو کے کھا لیے, سو گئے, الحمدللہ اللہ نے جتنا بھوک تھی کھلا دیا. یہ آدمی سکھی ہے, ایک دم ڈکار لے کے سو گیا اور خراٹے لے رہا, پڑوسی جاگ رہا ہے. بتائیے سکھ کیا ہے؟ قناعت میں کہ جتنا اللہ نے دیا ہے آدمی اس میں اللہ سے راضی رہے, شکایت نہ کرے, اور اس کے دل میں محرومی کا دکھ نہ, قناعت اس کے اندر ہے. اللہ نے جو بھی دیا بہت دیا. ایسا آدمی کیا ہے؟ یہ راجا ہے, یہ بادشاہ ہے. اور جس کے پاس کروڑوں سے ہیں لیکن اندر سے کمی کا احساس ہے, یہ فقیر ہے, چاہے اس کے پاس کتنا ہی کیوں نہ. تو تین باتیں گنائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. نمبر ایک, کامیاب ہونے کے لیے کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی اسلام. نمبر دو, دنیا کی کا مسئلہ سب سے بڑا کیا ہے؟ رزق. اور نمبر تین, سائیکولوجیکل پرابلم. سارے دواخانوں میں بھرے کیوں ہیں, ایسیڈیٹی بڑھ رہی ہے, بی پی بڑھ رہا, شوگر بڑھ گئی, ہارٹ کا مسئلہ, یہ سارے مسائل بڑھنے کی اصل وجہ کیا ہے؟ ٹینشن, سٹریس, ٹینشن, ڈپریشن, یہ سارے جو مسائل ہیں کیوں ہیں؟ بڑا مسئلہ اس میں رزق کا ہے. بڑا مسئلہ کس کا ہے؟ رزق کا ہے. تجارت چلے گی کہ نہیں چلے گی, کمپٹیشن ایسا ہو رہا ہے, میرا دوسرا جو ہے کمپٹیٹر آگے جا رہا ہے, میرا کیا ہوگا اگر جاب چھوٹا تو کیا ہوگا؟ ٹینشن. جتنا ہے اس پر قناعت نہیں ہے. اللہ نے جو دیا بہت دیا, اگر ایسا آدمی سوچے تو اس کا بہت سارا ٹینشن ختم ہو جائے گا. لیکن لالچ انسان کو ہلاک کرتی, آگے حدیث آئے گی. تو قناعت آدمی کو سکھ دیتا ہے. اللہ نے دیا, قناعت کا یہ مطلب نہیں کہ آپ آگے اور نہ بڑھیں, رک جائیں. قناعت کا مطلب یہ ہے جہاں تک اللہ لایا شکر کریں, محرومی کا احساس اندر نہ ہو, شکایت اس کے دل میں نہ ہو, وہ اللہ سے خوش رہے, اللہ تمہیں جو بھی دیا بہت دیا, اس کو قناعت کہتے ہیں. تو نمبر ایک اسلام, نمبر دو بقدر حاجت رزق, اور نمبر تین کیا ہے؟ قناعت. یہ تین چیزیں آدمی میں جمع ہو جائیں, آخرت کی کامیابی, مادی کامیابی, روحانی کامیابی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تینوں چیزیں چاہیے نا آدمی کو. آخرت کی کامیابی اسلام ہے, دنیا میں مٹیریل سینس میں کیا ہے؟ رزق. اصل مسئلہ رزق مل گیا بس خوش ہے وہ آدمی. اور نمبر تین سائیکولوجیکل پرابلم, قناعت کے ذریعے سے وہ حل ہو جائے گا. یہ تینوں چیزوں کا حل اللہ تعالیٰ نے ان تین جو ہے نعمتوں میں دیا ہے, اسلام اور رزق, کفاف اور قناعت. نمبر آٹھ, اس حدیث کو امام الطبرانی اور حاکم نے روایت کیا ہے. نمبر آٹھ, بڑی نعمتیں کیا ہیں جن کے بارے میں اکثر انسان غلطی کرتا ہے, جن پر دھیان دینا چاہیے. وہ کون سی نعمتیں ہیں جن کو آدمی اکثر ضائع کر کے ناکام ہوتا ہے, جس کے بارے میں شیطان انسان کو دھوکے میں ڈالتا ہے؟ دو اپرچونٹیز کیا ہیں, دو مواقع کیا ہیں؟ دیکھیے سکسیسفل آدمی کون ہے؟ جو موقع ضائع نہ کرے. کامیاب انسان کے بارے میں آپ اگر ایک جملے میں کہنا چاہیں واقعی کامیاب انسان کون ہے, اس کی بنیادی صفت کیا ہے, ایک جملے میں اگر بولنا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کامیاب انسان وہ ہے جو موقع ضائع نہ کرے. ساری کامیاب ناکامی کی جڑ یہ ہے, موقع ضائع کر دینا. دنیا کی زندگی تھی, موقع ضائع کر دیا, قبر میں پہنچ گیا اور وہاں اللہ سے وقت مانگ رہا ہے, موقع ضائع کر دیا. دنیاوی اعتبار سے نکاح کا پیغام تھا, سوچتا رہا سوچتا رہا, اس کو دوسرا رشتہ آ گیا, چلا گیا. دنیا کے اعتبار سے تجارت کے لیے سوچتا رہا, وقت ضائع کر دیا, موقع نکل گیا. پڑھائی کا زمانہ نکل گیا, تجارت کا دور نکل. آدمی مواقع ضائع کرتا ہے, اس سے ناکام ہوتا ہے. دنیا میں موقع ضائع کرنا ناکامی کی بنیاد ہے. چاہے وہ دین کے اعتبار سے ہو یا آخرت کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے یا آخرت کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے ہو یا دنیا کے اعتبار سے. اور یہ دو موقع کون سے ہیں جو بنیادی ہیں، جو نعمتیں ہیں آدمی جن کے بارے میں لاپرواہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں. مغبون تجارت میں لاس ہونے والا، تجارت میں دھوکہ کھانے والا، جس کو کوئی بیوقوف بنا کے کمتر چیز بیچ دے زیادہ پیسے میں، یا الٹا کر دے اس کی مہنگی چیز خرید لے کم پیسے میں اور اس کو دھوکا دے دے، یہ کیا ہے؟ مغبون، دھوکا کھانے والا. دو نعمتیں ہیں جن کے بارے میں انسانوں کی یعنی کثیر جو ہے تعداد کیا ہے، دھوکے میں، بہت سارے لوگ دھوکے میں. وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ الصحت والفراغ، صحت مندی اور فارغ وقت، صحت اور فراغت. صحت مال سے زیادہ قیمتی ہے، بچپن میں انسان کمزور ہوتا ہے، بڑھاپے میں انسان کمزور ہو جاتا ہے، جوانی کی عمر میں آدمی کے پاس صحت ہوتی ہے. اگر آدمی کے پاس صحت نہ ہو، جسم اس کا ساتھ نہ دے، تو دل کی نیت کے باوجود کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، ثواب تو مل جائے گا لیکن نتائج نہیں نکلتے ہیں. آدمی چاہتا ہے دین کے لیے کچھ کرے، مثلا اس کے پاس صحت ہے، بہت سارے نیک کام کر سکتا ہے، مسجد کی تعمیر میں وہ پتھر اٹھا رہا ہے، ڈھو رہا ہے، کیا کچھ نہیں کر سکتا ہے. وہ دین کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے میدان جنگ میں کھڑا ہو سکتا ہے، وہ چل پھر کر لوگوں کے کام، بیواؤں کے کام آ سکتا ہے، یتیموں کے کام آ سکتا ہے، غربا اور فقراء کے لیے بھاگ دوڑ کر سکتا ہے، وہ بہت ساری نیکیاں کر سکتا ہے، اس لیے کہ جسم ساتھ دیتا ہے. لیکن اگر بیمار ہو جائے یا بڑھاپا آ جائے، اب جسم ساتھ نہیں دیتا ہے، چاہت دل میں ہے لیکن بدن قوی نہیں ہے، بدن کمزور ہے، تو بیماری میں آدمی لاغر ہو جاتا ہے، چاہ کے بھی نہیں کر پاتا ہے. دو، فراغت، فارغ وقت، وقت بہت قیمتی ہے، وقت ایک بار چلا گیا واپس نہیں آئے گا. پیسہ دے کر بھی آپ واپس لا سکتے وقت کو؟ نہیں. اپنی گھڑی آپ پیچھے کر سکتے لیکن وقت واپس سے حاصل کریں گے آپ؟ نہیں. وقت بہت قیمتی نعمت ہے، ایک بار وقت چلا گیا. جیسے بہت سارے لوگ آج جو ہے بڑھاپے میں ہیں، اس کو پوچھیے آپ کو کیا چاہیے، پیسہ اور جوانی، دونوں میں سے کیا چاہیے؟ واپس آپ پیچھے جوانی میں چلے جائیں یا آپ کو کروڑوں روپے دیے جائیں؟ اگر نہیں، کروڑوں نہیں چاہیے، واپس سے جوانی مل جائے، وہ موقع مجھ کو مل جائے، وہ عمر مجھ کو مل جائے، وہ وقت مجھ کو مل جائے جو میں نے ضائع کر دیا. فارغ اوقات آدمی کے پاس بعض اوقات ہوتے ہیں، کھیل کود میں وہ ضائع کر دیتا ہے. اسکول کے بچے آپ دیکھیے، کالج کے نوجوان دیکھیے آپ، اوقات اپنے برباد کر دیتے ہیں. امتحان کا وقت آتا ہے، افسوس ہوتا ہے، میں نے سال ویسٹ کر لیا، پڑھائی نہیں کی، اب کاپی کر کے بھی پاس ہونے کی موقع نہیں دکھتا ہے، اب کامیاب نہیں، اب موقع چلا گیا، فیل ہو گیا، زندگی بھر کے لیے ناکام ہو جاؤں گا. جو فارغ وقت میرے پاس تھا وہ میں نے ضائع کر دیا. ایک آدمی کے پاس وقت فارغ ہے، ذمہ داریاں اس پر اتنی زیادہ نہیں ہیں، وہ تلاوت کر سکتا ہے، دین کا علم حاصل کر سکتا ہے، عبادات کر سکتا ہے، لیکن پھر دھیرے دھیرے ذمہ داریاں اس پر آنی شروع ہوتی ہیں اور وہ ذمہ داریوں میں جکڑتا چلا جاتا ہے، اور اتنا جکڑ جاتا ہے کہ بہت ساری نیکیاں نہیں کر پاتا ہے، چاہ کے بھی نہیں کر پاتا ہے. سوچتا ہے کہ میرے پاس ایک زمانے میں وقت تھا، میں نے ویسٹ کیا، کبھی ٹی وی دیکھنے میں، کبھی انٹرنیٹ پر ٹائم پاس کرنے میں، کبھی اور فضولیات میں، پکنک میں، لیکن آج میرے پاس وہ وقت ہوتا تو میں آج سمجھ میں آیا کہ یہ صحیح ہے، لیکن آج میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھ کو یہ کرنا چاہیے لیکن وقت نہیں ہے. ذمہ داریاں، بیوی، بچے، ماں باپ، بھائی بہن، ان سب کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، کمپنی بڑی ہو گئی، اتنا سب کچھ ہو گیا، وقت اب میرے پاس نہیں ہے، اب چاہ کے بھی نہیں کر سکتا. کامیاب انسان وہ ہے جو دو چیزوں پر دھیان دے اور ان دو چیزوں کو صحیح استعمال کرے، صحت مندی اور فراغت، ان کو ضائع نہ کرے. ناکام انسان وہ ہے جو اپنے وقت کو برباد کریں اور صحت کے زمانے کو غفلت میں ڈال دیں، اس میں گزار دیں۔ صحت کے وقت کو صحیح استعمال کیجیے۔ آج صحت ہے، کل بڑھاپا آئے گا، کل بیماری آئے گی، نہیں کر پائیں گے۔ آج تھوڑا سا وقت اگر مل جاتا ہے، صحیح استعمال کیجیے، برباد مت کیجیے اس کو۔ صحت اور فراغت، ان کو صحیح استعمال کرنے والا کامیاب، ان کو غلط استعمال کرنے والا ناکام۔ اسلام کی ڈکشنری میں ایسا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی روشنی میں یہ ہے، کامیاب ہو جو اپنی صحت اور اپنے وقت کو صحیح استعمال کرے، اپنے جسم کو اور اپنے وقت کو، اور ناکام وہ ہے جو اپنی صحت کو اور اپنے فارغ وقت کو غلط استعمال کرے۔ یہ ناکام ہے۔ ٹائم اینڈ ہیلتھ، یہ دو کامیابی کی بنیادی چیزیں ہیں۔ اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 9، مسارعت، جلدی کرنا، احتیاط کرنا، یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں احتیاط والا مزاج انسان کا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل، جو ڈرتا ہے وہ راتوں رات سفر پہ نکل جاتا ہے، رات کے پہلے حصے ہی میں سفر پہ نکل جاتا ہے، اور جو رات میں جلدی نکلتا ہے سفر پہ، راتوں رات سفر پہ نکل جاتا ہے، وہ صحیح سلامت منزل پہ پہنچتا ہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے اس حدیث میں؟ عرب میں عام طور سے فجر کے قریب کا جو وقت ہوتا تھا، ڈاکو اور جو لٹیرے ہوتے تھے اس وقت میں قافلوں کی غفلت دیکھ کر ان پر حملہ کرتے تھے، سوئے ہوئے ہیں، غفلت میں ہیں، ان پہ حملہ کر دیتے تھے، لوٹ لیتے تھے۔ تو جن لوگوں کو صحیح سلامت پہنچنا ہوتا تھا، وہ لیٹ اپنا سفر شروع نہیں کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، رات کے پہلے حصے میں سفر شروع کر کے منزل پہ پہنچنے کی کوشش کرتے تھے، محفوظ جگہ پر پہنچنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جس کے مزاج میں احتیاط ہو، وہ وقت سے پہلے اپنا سفر شروع کرتا ہے تاکہ صحیح وقت پر منزل پہ پہنچ جائے۔ آج آدمی، یہ قاعدہ بنیادی قاعدہ ہے، آپ کی ٹرین اگر 10 بجے کی ہے، میں درس نہیں بول رہا ہوں، ٹرین بول رہا ہوں، آپ کی ٹرین اگر 10 بجے کی ہے اور آپ کے گھر سے لے کے پلیٹ فارم تک ٹائم آپ کو آدھا گھنٹہ لگتا ہے، آپ کب نکلیں گے گھر سے؟ 9:45 نہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر آپ 9:45 نکلیں گے تو پہنچیں گے کتنے بجے؟ 10:15۔ تو ٹرین نہیں ملے گی، ٹرین کا دھواں ملے گا آپ کو۔ اب جس آدمی کو واقعی احتیاط ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، ٹرین 10 بجے چھوٹتی ہے، میں 10 بجے اگزیکٹلی پہنچوں وہاں پہ، 10 بجے چھوٹتی ہے تو 10 بجے پہنچو، نہیں، کیا کرتا ہو، 9:45 کم سے کم کیا ہونا چاہیے، ہونا چاہیے کچھ بھی نکلنے کے لیے، پھر کتنا ہونا چاہیے، اور آدھا گھنٹہ پہلے نکلو۔ کیوں؟ راستے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹریفک جام ہو سکتا ہے، اچانک کچھ بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے، لہذا کیا کرو، تھوڑا احتیاط والا وقت برتو، احتیاط پکڑ کے چلو۔ تو جس انسان کی مزاج میں احتیاط ہوتا ہے، وہ آدمی برابر ٹرین اس کو ملتی ہے۔ من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل، چاہے آخرت کا سفر ہو یا دنیا کا، ایک انسان جب احتیاط کرتا ہے اور نقصان سے ڈرنے کے اعتبار سے، نقصان سے بچنے کے سارے راستے اختیار کر لیتا ہے، ایسا آدمی منزل پر پہنچتا ہے۔ جو لاپرواہی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، ایسا آدمی منزل پہ نہیں پہنچتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے، مواقع ضائع ہو جاتے ہیں۔ جو آدمی سوچتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے، دیکھیں گے، بعد میں کریں گے، ابھی تو بہت وقت ہے، کتنے لوگ اس طرح سے زندگی گزار دیتے ہیں، ارے ابھی زندگی باقی ہے، نماز پڑھنا ہے، نیک بننا ہے، ہاں قرآن سیکھنا ہے، ابھی بہت وقت ہے۔ کتنے لوگوں کے 30-30 سال ہو گئے آج تک قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، میں 30 کہہ رہا ہوں، 60 والے بھی ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ انہوں نے بچپن میں سوچا دیکھیں گے، بعد میں جوانی میں سوچا، بعد میں ہوتے ہوتے بڑھاپا آ گیا، آج تک قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں آج تک ان کو پوری نماز معلوم نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں جو آج بھی کھڑے کر کے مجمع سے پوچھا جائے توحید بتاؤ، حرکت نہیں معلوم ہے, وہ بتا نہیں سکتے واقعی توحید کیا ہے. سیکھی نہیں, کیوں نہیں سیکھی؟ آج نہیں کل, کل نہیں پرسوں, ٹالتے 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 عمریں نکل گئی. اب اتنی عمر میں پہنچ گئے ہیں کہ پوچھنے کو شرم آتی ہے کہ کسی سے جا کے میں پوچھوں توحید کیا ہے, جنازے کی نماز کیسے پڑھی جائے, یا فلانی دعا کیا ہے, نہیں سیکھا اس نے. لہٰذا جو آدمی جس کو ڈر ہوتا ہے, جیسے مثلا ایک آدمی اس کو موت کا ڈر ہے, ہو سکتا ہے موت آ جائے, موت تو بڑھاپے میں آتی ہے, ایسا سوچنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ موت جوانی میں بھی آ جاتی ہے. اگر آدمی ایسا سوچے کہ دیکھو بھائی گارنٹی نہیں, کے جی ایم کوئی گارنٹی نہیں, زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں, بڑھاپے میں نہیں جوانی میں بھی موت آ سکتی ہے, لہذا میں آج میں 60 میں نہیں, حدیث میں تو آیا نا کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے بیچ میں ہیں اور بہت کم ہیں جو اس کو پار کریں گے, لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ 60 سے پہلے کوئی مرے گا نہیں, یہ نہیں کہا. اس سے پہلے اگر موت آ گئی تو آدمی احتیاط کا پہلو اختیار کرے, بھائی ہو سکتا ہے 40 میں موت آ جائے, آج کل تو ویسے بھی 40 میں آدمی جا رہا ہے, اتنی بیماریاں ہو چکی, آدمی احتیاط کرے, اپنی نیکیوں کو, اپنے عزائم کو, اپنی خیر کو بڑھاپے کے لیے اٹھا کے نہ رکھے. وہ کیا کریں, یہ سوچے ہو سکتا ہے اس سے پہلے میری موت آ جائے, جو میں کر لوں آج کر لوں, معلوم نہیں کل موقع ملے نہ ملے. یہ احتیاط کرنے والا ہے. جو آدمی ٹرین کے بارے میں کرتا ہے, آخرت کے بارے میں نہیں کرتا ہے. فلائٹ اگر ہے, کیا کرتا ہے آدمی, لکھا ہوتا ہے ایک گھنٹہ پہلے پہنچنا چاہیے, آدمی 1.5 گھنٹہ پہلے جا کے, کیونکہ ٹکٹ بہت مہنگا ہے. اگر فلائٹ چلی گئی 5,000 جائیں گے, کبھی 10,000 بھی ہوتے ہیں, اور سعودی کا ہے تو 4 گھنٹے پہلے جانا چاہیے. کیوں؟ احتیاط. 4 گھنٹے پہلے کیوں, کبھی رش ہوتا ہے فلائٹ, کبھی ایئرپورٹ پہ رش ہوتا ہے, ہو سکتا ہے دیر ہو جائے, کبھی ٹریفک جام ہوتا ہے, کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. فلائٹ چھوٹ سکتی ہے, فلائٹ چھوٹنے کا ڈر اتنا ہے کہ آدمی وقت سے پہلے پہنچتا ہے, وقت سے پہلے نکلتا ہے, احتیاط برتتا ہے. جنت چھوٹنے کا ڈر ہے کیا نہیں ہے؟ جنت چھوٹنے کا ڈر, جنت کھونے کا, فلائٹ کھونے کا ڈر ہے نا, ٹرین کھونے کا ڈر ہے, لیکن جنت کھونے کا ڈر کیوں نہیں ہے؟ جس کو جنت کھونے کا ڈر ہوگا وہ اپنی جوانی ہی سے شروع کر دے گا, جیسے ہوش سنبھالا آخرت کی تیاری شروع کر دی, اپنی نیکیوں کو, اپنی تیاری کو بڑھاپے کے لیے مؤخر نہ کرے. آج جو کیا کیا, آج جو کیا, اب کتنے نوجوان ہیں, پابندی سے نماز پڑھوں گا, جاب لگنے دو خالی ہے. کتنے لوگ ہیں, حج کو جاؤں گا, ریٹائر تو ہونے دو, بس سیدھا حج کو جاؤں گا, بیٹی کا نکاح ہونے دو, موت آ جاتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو احتیاط کرنے والا آدمی ہے وہ اپنا سفر جلدی شروع کرتا ہے آخرت کا, جیسے دنیا والا ہوتا ہے. اس حدیث کو امام الترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے, اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے مزاج میں اگر احتیاط ہو, خطرہ اس کو محسوس ہوتا ہے, تو ایسا آدمی منزل پر پہنچنے میں جلدی کرتا ہے. اس کو مسارعت کہتے ہیں, جلدی کرنا, مؤخر نہیں کرنا. ٹالنے والا آدمی فیل ہوتا ہے. جو آدمی ٹالتا رہتا ہے موقع چلا جاتا ہے. ٹالنے والا مت بنیے, جلدی کرنے والا بنیے, تاکہ آدمی واقعی نفع پائے, تاکہ کامیاب ہو جائے. نمبر 10, اپنی استطاعت پر دھیان دینا. دیکھا دیکھی دوسروں سے کمپٹیشن کر کے ہمت نہیں ہارنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, خذوا من العمل ما تطيقون, خذوا من العمل ما تطيق. اب دیکھیے ایک ایک حدیث کتنی زبردست ہے, ایسی سوچئے یعنی کتنی ساری حدیثیں, سینکڑوں حدیثیں ایسی ہیں, لیکن چونکہ ہم لوگ دوسری چیزیں پڑھتے رہتے ہیں اور حدیثوں سے ہمارا وہ شغف نہیں ہے, تو ہم واقعی فائدہ نہیں اٹھا پاتے. نیت کیجئے کہ جتنی حدیثیں ہم اس کتابچے میں موجود ہیں ہم سب کو یاد کریں گے انشاءاللہ. باقی انشاءاللہ بہت سارے انشاءاللہ اسے جوش میں بولتا ہے, کہ سوچتا کہاں تو کرے گا, سامنے بول تو دیا, انشاءاللہ بولا نا, آدمی کے دل میں کیا آتا ہے, قسم تھوڑی نہ کھایا, انشاءاللہ بولا ہوں بھائی. خذوا من العمل ما تطيقون, اعمال میں سے اتنا ہی اپناؤ جس کی تمہاری طاقت ہے. ایک بہت بڑا قاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کرنے والوں کے لیے دیا ہے, لیکن یہ فرائض کے لیے نہیں ہے, یہ نوافل کے لیے ہے. پہلی بات یاد رکھنے کی کیا ہے, یہ قاعدہ فرائض کے لیے نہیں ہے, کس کے لیے ہے؟ نوافل کے لیے. جیسے کوئی آدمی کہے دیکھو حدیث میں آیا ہے اتنا عمل کرو جتنے کی طاقت ہے, میری طاقت صرف ظہر کی نماز کی ہے, صحیح ہے؟ میری طاقت صرف 27واں روزہ رکھنے کی ہے, صحیح ہے؟ نہیں ہے. یہاں پر وہ بات بیان نہیں کی جا رہی کہ دین کے معاملات میں سے اللہ کے احکام میں, جیسے تم بازار میں جا کے پھل گاڑی پر سے لیتے ہو اور باغ میں جا کے پھول چنتے ہو, فرائض میں ایسا تم نہیں کر سکتے. جو اللہ نے فرض کیا ہے کرنا پڑے گا. یہ معاملہ ہے نوافل میں. کسی کو دیکھا کہ وہ بہت ذکر کرتا ہے, اس کو بھی جوش آیا. کسی کو دیکھا سنا کتنا قرآن پڑھتا تھا, میں 7 دن میں ایک میرا قرآن کا پورا مصحف پڑھ لیتا ہوں, مکمل ہو جاتا ہے. اب اس کے دل میں بھی کیا آیا, 7 دن میں میں 6 میں کروں گا. کیوں؟ شوق عمل کا کم ہے, جیتنے کا زیادہ ہے. تو اب دوسرے کو دیکھ کر عمل شروع کیا ہے, نہیں ہو پاتا. ایک دن پڑھا اور پڑھتے پڑھتے دم دم ہو گیا, اگلے دن نہیں, اگلے دن پھر کیا دیا, جتنا خود کر سکتا ہے اس سے بھی کم, اور تیسرے دن عمل غائب. جب آدمی اعمال میں, میری بات یاد رکھے, جب آدمی اعمال میں اعتدال کے بجائے غلو کا راستہ اختیار کرتا ہے, غلو ترک عمل تک لے جاتا ہے. اس کو یاد رکھے. بہت سے لوگ جو بے تحاشا عمل کرتے ہیں وہ ایسا ہوتا ہے جیسے بجلی کی کڑک, بجلی تھوڑی دیر کے لیے چمکتی ہے اور اس کے بعد پھر واپس سے اندھیرا, ایسا ہوتا ہے کہ وہ جوش میں آتے ہیں 15ویں شعبان کی رات میں عطر لگا کے, جو سب کا سر درد کرنے والا عطر ہو, اور ایک دم اچھے کپڑے پہن کے آتے ہیں, 100 رکعت نماز پڑھا, لیکن سال بھر کی بھی جمع کی جائے تو 100 نہیں ہوتی, بقیہ سال بھر فرائض غائب ہوتے ہیں. یہ کوئی عمل کرنے کا طریقہ نہیں ہے. آدمی عمل کرے, اتنا عمل کرے جتنا وہ کر سکتا ہے. بھائی میں کتنا قرآن پڑھ سکتا ہوں روزانہ؟ میں 1 صفحہ پڑھ سکتا ہوں. پڑوسی 10 صفحے پڑھتا ہے, اس کو مت دیکھ, تیری طاقت کتنی ہے. امام البخاری ایسا کرتے تھے, اتنی اتنی حدیثیں, تیری کتنی طاقت ہے. سلف اتنی نماز, لمبی نماز پڑھتے تھے, تو کتنا پڑھ سکتا ہے. یہ دوسروں کی دیکھا دیکھی, اگر آدمی ان کی مقابلہ آرائی کرنا شروع کرتا ہے تو وہ عمل چھوڑنے کا ذریعہ بنتا ہے. لیکن میں اتنا کر سکتا ہوں, سردی گرمی بارش بیماری صحت سفر خبر, میں تمام احوال کو دیکھ کر میں اتنا کر سکتا ہوں بھائی. میں 1 صفحہ قرآن پڑھ سکتا ہوں, میں روزانہ 12 رکعت سنت پڑھ سکتا ہوں بھائی, اس سے زیادہ میرے کو نہیں ہوتا ہے. 11 رکعتیں میں پڑھ سکتا ہوں تہجد کی, نہیں بھائی میں 7 رکعتیں پڑھ سکتا ہوں, 2 اور 3 وتر, بس اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا. اس کی پابندی کرے جتنا میں کر سکتا ہوں, اس کی پابندی کرے. یہ عقل مند آدمی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرنے میں دوام ممکن ہے, لیکن دوسرے کی استطاعت دیکھ کر خود عمل کرنے میں پابندی ممکن نہیں ہے. چھٹی کے دن جو عمل کرتا ہے وہ آدمی کام والے دنوں میں نہیں کر پاتا. تو آدمی کیا کرتا ہے, چھٹی کے دن بہت سارا کرتا ہے, لیکن اپنے لیے وہ کوٹا لیتا ہے جو باقی دنوں میں نہیں نبھا سکتا ہے. آپ دینی کتابیں پڑھنا ہے آپ کو, ٹھیک, آپ اس کو تقسیم کیجئے. میری استطاعت کتنی ہے, 1 منٹ میں کتنا, آپ نے کبھی دیکھا ہے, کر کے دیکھیے اس کو, میں ایک پیج کتنے منٹ میں پڑھ سکتا, 3 منٹ میں پڑھ سکتا ہوں, 3 منٹ میں 1 پیج صفحہ پڑھ سکتا ہوں, میری کی طاقت ہے بھائی. فلاں آدمی 1 منٹ میں 10 صفحے پڑھ لیتا, بھائی وہ پڑھے تو پڑھے, مجھ کو اس کو دیکھ کے نہیں چلنا ہے. میں کتنا پڑھ سکتا ہوں, 1 صفحہ 3 منٹ میں, 5 منٹ میں پڑھ سکتا ہے, میری طاقت 3 منٹ کی ہے. تین منٹ کے حساب سے آدھا گھنٹہ میں روز دے سکتا ہوں. کتنے صفحے ہوتے ہیں تین منٹ کے حساب سے؟ آدھے گھنٹے میں، تیس منٹ میں دس صفحات میں پڑھ سکتا ہوں. دس صفحات اگر میں روزانہ پڑھتا ہوں، زیادہ نہیں دس، تو سو صفحات کتنے دن میں پڑھ سکتا؟ دس دن کے اندر. اور اگر 200 پیج کی کتاب ہو تو کتنے دن میں؟ 20 دن میں. اگر اس رفتار سے چلیں سال میں 12 کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن پچھلے سال میں آپ نے کتنی پڑھی آپ کی میں؟ آپ کیا سوچتے رہے ٹائم نکالوں گا میں پڑھوں گا 400 پیج کی پڑھوں گا میں، لیکن آپ 100 پیج کی بھی نہیں پڑھ پائے. اگر 100 صفحات کی کتاب آپ سوچیں، اگر آپ صرف 3 منٹ میں ایک صفحے کی سپیڈ سے آپ آدھا گھنٹہ اگر خالی روزانہ دیں، تو آپ ہر مہینے میں کئی کتابیں ختم کر سکتے ہیں. آپ سوچیں 10 دن کے اندر آپ اگر 100 پیج پڑھ رہے ہیں، تو ایسی 3 کتاب ایک مہینے میں پڑھ سکتے ہیں. اور ایک مہینے کے حساب سے اگر آپ یہی رفتار پکڑیں اپنی اور اتنے ہی صفحات پکڑیں، سال میں آپ 36 کتابیں پڑھ سکتے ہیں. سال میں 36 کتاب. لیکن آپ کیسے سوچتے ہیں 36 کتاب سال میں میرے سے نہیں ہو سکیں گی؟ اس کو آپ پوچھیے کہ 10 صفحات ایک دن میں ہو سکتے؟ ہاں اتنا ہو سکتا ہے. تو وہی تو بول رہا ہوں، سمجھ میں آیا؟ جو آدمی اپنے کام کے ٹکڑے نہیں کر سکتا ہے، جو جز کو حاصل نہیں کر پاتا ہے پابندی سے، وہ کل کو بھی نہیں پا سکتا ہے. آپ کھانا کیسے کھاتے؟ بیوی نے دیا پورا، کھا لیے؟ نہیں کھاتے. کیسے کھاتے آپ؟ ہاں اسٹریٹجی آپ کی کیسی ہوتی ہے؟ برابر آپ دیکھیے، لقمہ کھایا، پھر مٹھائی جو رکھی، جلیبی کھایا آپ نے، ہاں اچار کھایا. آپ اس کو تقسیم کرتے. جب آدمی بڑے کام کو تقسیم کرتا ہے، اس کو مکمل کر پاتا ہے. لیکن جو پورے کو دیکھتا ہے ہمالیہ پہاڑ، نہیں کر پاتا ہے. اگر ایک آدمی اینٹوں کا ڈھیر دیکھے، یہ اٹھا کے رکھنا ہے، آدمی ڈر جائے گا، میری طاقت نہیں بھائی. ٹھیک، ایک اینٹ اٹھا سکتے آپ؟ کتنا ٹائم لگتا ہے ایک اینٹ یہاں سے وہاں رکھنے میں؟ 1 منٹ. رکھیے 1000 اینٹیں ہیں، کتنے منٹ لگیں گے؟ 1000. آپ 1 منٹ میں ایک رکھ، اس کو آپ سوچو، باقی مت سوچو. ہم پورا اتنا سوچتے ہیں، بڑے بڑے پلان، وہ پلان پلان ہی رہتے ہیں، زندگی میں اچیو نہیں کر پاتا آدمی. پارٹ آدمی اچیو کرے، اس کو یاد رکھیے، اتنا بڑا اس وقت زندگی کا ہے، اگر اس کو یاد رکھیں گے صحیح ہو جائے گی. حدیث ہی بتا رہی، تیری طاقت دیکھ، دنیا کو مت دیکھ، تیری اوقات دیکھ، تیری طاقت دیکھ، تیری صلاحیت دیکھ، اس کو نبھا. دوسرے کو دیکھ، کاش کہ میں بھی ایسا کر سکتا تھا. بے عملی، حسرت، افسوس، انفیریورٹی کمپلیکس، میں کتنا کر سکتا، میں مہینے میں ایک پیج پڑھ سکتا، پڑھوں گا. مہینے میں ایک پیج پڑھ سکتا وہ پڑھوں گا میں جتنا کر سکتا میں کروں گا. اگر آپ یہ دیکھیں، آپ کے دل میں مایوسی نہیں پیدا ہوگی، آپ کے دل میں دوسروں سے کمترتا پیدا نہیں ہوگی. بھائی میری طاقت ہے، میں اتنا کر سکتا ہوں، بس دوسرے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا مزاج بنائیے، دیکھا دیکھی نہیں، اپنی طاقت دیکھ کر اس کے مطابق عمل کیجئے. خودو لو اعمال میں سے اتنا جتنے کی تم میں طاقت ہے. لوگوں کو کاپی کرنے کے چکر میں آدمی اپنی طاقت بھی چھوڑ دیتا ہے، اور جتنا خود کر سکتا ہے وہ بھی نہیں کر پاتا ہے. امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے. نمبر 11، وقت ہو گیا ہے، ہم لوگ ابھی رک جاتے ہیں.